الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین مدمزہ سورہ توبہ الحمدللہ سلسلوار کا جنہوں قرآن میں ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے 16 رکوع میں سے جو آخر کے 11 رکوع ہیں جو رکوع نمبر 6 سے اور رکوع نمبر 16 تک یہ دوسرا حصہ ہے سورہ توبہ کا کہ جو اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور تفصیل سے بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے اور عرب سے باہر نکل کر یہ غزوہ ہوا قیصر روم اس وقت کی جو سپر پار تھی سلطنت روما اس سے مقابلہ تھا اور یہ وہ واحد غزوہ ہے اور آخری غزوہ اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ کا کہ جس میں نفیر عام تھی سب کو نکلنا تھا جو جنگ کے قابل تھے اور یہی وجہ ہے کہ پھر منافقین کا پردہ چاک ہوتا ہے کہ جن کو جان اور مال بڑی عزیز ہوتی ہے اور پچھلے رکوعوں سے ہم 5 گروہوں کے تفصیلات سمجھ رہے ہیں کہ جو اس غزوہ تبوک میں وجود میں آئے تھے ان 5 گروہوں میں سے 2 گروہ منافقین کے تھے ان میں سے ایک وہ گروہ تھا کہ جو غزوے پہ جانے سے پہلے ہی جھوٹے عذر وہ لے کر آیا اور اپنے آپ کو جو ہے پیچھے بٹھائے رکھا اور یہ ہے کہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا دوسرا گروہ منافقین کا وہ تھا کہ جو غزوے کے بعد وہ آئے ہیں اور جھوٹے عذر اس وقت پیش کیے یہ تفصیلات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پھر 3 گروہ جو بچے ہیں 5 میں سے ان میں یہ 3 گروہ پھر اہل ایمان کے تھے 2 گروہوں کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں یعنی ایک گروہ مخلص اہل ایمان کا کہ جو کہ شرعی عذر رکھتے تھے اپنے کسی ضعف کی وجہ سے کوئی معذوری کی وجہ سے کہ جن پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ کوئی حرج ان پر نہیں رکھا کہ اگر واقعتاً وہ اللہ اس کے رسول سے مخلص ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں کیونکہ انہیں واقعی شرع حضور ہے کہ جو کہ لاحق ہے یا تو وہ ضعف ہے کوئی معذوری ہے یا پھر ان کے پاس غزوے میں نکلنے کے لیے سواری نہیں تو اس گروہ کا بھی تذکرہ ہم نے سمجھا تفصیل سے پھر اہل ایمان میں سے ایک اور دوسرا گروہ تھا کہ جو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کا تذکرہ کہ جو سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی یعنی آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو انہوں نے سزا دے لی، نادم ہوئے، اور یہ ہے کہ مدینے کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ کے رسول نہیں کھولیں گے اور ہمارے لیے کوئی توبہ کا اعلان نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح سے بند رہیں۔ تو یہ گروہ تھے کہ جو کہ چار گروہوں کے تذکرے ہم نے پڑھے۔ اب انشاءاللہ آج وہ آخری گروہ کا بھی واقعہ ہے کہ جو کہ آ جائے گا انشاءاللہ، بلکہ اس کی طرف اشارہ آئے گا اور اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ آیت نمبر 118 میں اگلی نشستوں میں ہم پڑھیں گے۔ آج کی جو آیات ہیں رکوع نمبر 13 کی آیت نمبر 103 سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ بھی پچھلی آیات کا ہی تسلسل ہے کیونکہ آیت نمبر 102 میں اور آیت نمبر 102 میں یعنی جو مسلمانوں کا تذکر آیا تھا ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سزا دے کے اور یہ ہے کہ پھر پہلے ہی آنے سے پہلے اپنے آپ کو سزا دے لی، تو اب جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا ستونوں سے، رسیاں کھول دیں، تو پھر یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر پھر یہ انہوں نے اپنا مال دینا چاہا اللہ کے رسول کو کہ ہم اللہ کے راستے میں، اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے، مخلص ساتھی تھے، تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا مال صدقے کے طور پر لے کر آئے، اور جب یہ لے کر آئے تو اس وقت کیونکہ کوئی ہدایت نہیں تھی اللہ کے رسول کو کہ ان کا مال لینا ہے یا نہیں لینا ہے، تو بہرحال آپ نے پھر منع کر دیا کہ مجھے اس وقت کوئی حکم نہیں ہے تمہارے مال لینے کے حوالے سے، لیکن پھر یہ آیت نمبر 103 ہے کہ جو کہ نازل ہوئی، تو یہ تعبیر خاص کے اعتبار سے یہ آیت اس واقعے سے متعلق ہو جاتی ہے، لیکن فقہا نے پھر اس کو اس کے حکم کو عام لیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم سمجھ لیں۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی آیتوں میں پھر جو منافقانہ طرز عمل کہ جو پہلے بھی بڑی شد و مد کے ساتھ ہمارے سامنے بیان ہوا ہے، دیہاتی جو بھی ارد گرد کے مدینے کے دیہاتی تھے منافقین، ان کے نفاق کی شدت کا بیان ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، آج منافقین کی جو ایک سازش کا تذکرہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے، جو انہوں نے کوشش کی ایک مسجد نام نہاد مسجد زرار، اس کا بھی تذکرہ آ جائے گا، اس کی مذمت آ جائے گی، اور اس کے مقابلے میں پھر ایک تقویٰ کی بنیاد پر جو ایک مسجد کی تعمیر خود اللہ کے رسول نے فرمائی تھی مدینے میں، مسجد قبا، اس کی مدہ، اور خاص طور پر اس کے جو نمازی ہیں ان کی طہارت کی مدہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں ہمارے سامنے رکھی ہے، تو اس میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم ساتھ میں سمجھیں۔ اب وہ جو صدقات دینا چاہا اس کو اولاً تو انکار کیا گیا ان کو کہ ابھی حکم نہیں آیا، لیکن پھر یہ حکم آ گیا اور اس کے بعد ان کے جو بھی صدقات ہیں وہ قبول کیے گئے، اور ایک تہائی مال ان ساتھیوں کا اللہ کے رسول نے اللہ کی راہ میں قبول کیا۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقتا، اے نبی ان کے اموال میں سے صدقات کو لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور یہ صدقات لینے کے جو اصل مقصد ہے روحانی مقصد وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ فرمائیں، اور ایک ہدایت اللہ کے رسول کو یہ ساتھ میں دی جا رہی ہے کہ وصلی علیہم، اور ان پر آپ دعا خیر کیجئے، یعنی اہل ایمان کو آپ دعائیں دیجئے، خیر کی دعائیں دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی جو دعائیں ہیں اہل ایمان کے لیے باعث سکون ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے عرض کیا کہ تعبیر خاص کے اعتبار سے تو یہ اس واقعے سے منسلک ہو جاتی ہیں، لیکن فقہا نے پھر اس کو عام لیا ہے اس حکم کو کہ خذ من اموالہم صدقۃ، اور یہاں کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے صدقہ جو ہے وہ لیجیے، امر کا صیغہ ہے نا، لہذا فقہا نے یہاں پر یہ بات رکھی ہے کہ اللہ یہ حکم جو ہے وہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مختص ہے نہ آپ کے علاقے سے خاص مختص ہے، بلکہ یہ کہ یہ حکم جو ہے وہ اللہ کے رسول کے بعد بھی عام ہے، اب ایک اسلامی ریاست کا جو بھی سربراہ ہے، لہذا اب اس کے ذمہ یہ چیز ہے. اور یہاں صدقے سے مراد پھر زکوٰۃ جو فرض صدقہ ہے وہ لیا گیا. کہ اب ایک اسلامی ریاست اس کا اب یہ اختیار ہے کہ وہ سب سے اہل ایمان سے جو بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں صاحب نصاب ہیں ان سے ان کے اموال ظاہرہ پر پھر صدقات یعنی فرض صدقہ جو زکوٰۃ کہلاتا ہے وہ وصول کریں, اور پھر یہ ہے کہ ان سے لے کر اور پھر جو بھی رعایا ہے مستحقین ان پر وہ خرچ کریں. لہذا عام حکم وہ اس اعتبار سے فقہ نے پھر لیا ہے کہ خز من اموالہم صدقتا تطاہرہم وتزکیہم بہا, کہ ان کے مال میں سے ان کا صدقہ وہ وصول کیجئے, یا فرض صدقہ جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ وصول کیجئے, جو لیگل کوانٹٹی ہے سال گزرنے پر 2.5% کی جو کہ ادا کرنی ہے صاحب نصاب کو. اب اصل مقصد کیا ہے اس کا, دیکھیے ایک مین میڈ لا ہوتے ہیں کہ جو کہ اکنامک سسٹم میں ایک انسان پورا ایک سسٹم بناتا ہے معاشی نظام بناتا ہے, اور وہ نظام جو کہ آج ہم بڑے معروف ہیں اس سے, یعنی جو کہ جب بھی بنائے گئے ہیں انسانوں نے اپنے ہاتھوں میں نظام لیا ہے اور ڈیوائن جو سسٹم ہے اس کو بالکل سر پہ نظر کیا تو ہمیشہ ٹھوکر کھائی کسی نہ کسی کے ساتھ اس نے ذاتی کی. لہذا اس وقت جو پوری دنیا میں انٹرسٹ بیسڈ اکانومی وہ پورا سسٹم ہے کہ جو کہ نافذ ہے کہ سود کے ذریعے سے کس طرح سے غریبوں کی خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا جائے, اور اس سے چند عمرا ہیں فقط, اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی 22 سے 25 افراد ہیں امیر زادے کہ جو پوری دنیا کی اکانومی پر قابض ہو کے بیٹھے. اور یہ ہے کہ خاص طور پر یہ جو یہودی لابی ہے کہ جس نے سب سے پہلے بینک آف انگلینڈ بنایا تھا اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے سودی نظام کے ذریعے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا, کہ جسے اقبال جو ہے وہ دیکھ کر آگے تھے اور انہیں فرمایا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے, یہ اکنامک سسٹم سودی نظام والا اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو اس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اس کے پیرل جو نظام ہے جو ڈیوائن نظام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. یعنی دنیا والوں نے جو نظام بنایا وہ تو یہ بنایا کہ بھائی بینک پورا بینکنگ کا نظام, اس میں جو قرضے ہیں وہ سود پر دیے جائیں, اور جو بھی قرضہ سود پر لے کے کہ بھائی یہ پرنسپل اماؤنٹ ہے اور یعنی اس کے علاوہ مزید اماؤنٹ ہے جو کہ سود کہلاتا ہے انٹرسٹ کہلاتا ہے یوزری کہلاتا ہے جو بھی اس کا نام دے, تو بہرحال یہ کہ وہ تمہیں لازمن دینا پڑے گا. اور اگر وہ قرض لینے والا وہ دیوالیہ ہو جائے تو اس پر آفت آ جائے اس کے یعنی کاروبار پر, اور کچھ وہ کاروبار چلے بنا لیکن اب وہ جو قرض لیا اور اس کے اضافی پیسے لیے تو اب وہ بینکنگ سسٹم پورا اس کی گروی رکھتا ہے اس کی جگہ, وہ کوئی رحم نہیں کرتا. تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے کہ جو کہ وہ پھر ایک دوسرے پر وہ ظلم کر رہے ہوتے, لیکن دین اسلام نے جو ایک نظام دیا ہے وہ نظام ہے معیشت کا کہ جس میں صدقات ہیں خیرات ہیں زکوٰۃ ہیں جن کے ذریعے سے امیروں سے مال لیا جائے اور وہ سرکولیٹ ہو کس طرف, غریبوں کی طرف. یعنی یہ سرکولیشن آف ویلتھ, دیکھیں اکنامک سسٹم جو اللہ کا عطا کردہ ہے اس کا بنیادی اصول سورہ حشر میں دیا گیا جس میں فرمایا گیا درمیان میں کہ لکیلا دولتن بین الاغیاء منکم, کہ کہیں تمہاری یہ دولت جو ہے وہ تمہارے چند امیر زادوں اغنیا کے درمیان ہی گردش کرتی نہ پھر جائے. لہذا اس سے ایک اکنامک سسٹم کا اصول مرتب کیا گیا کہ جہاں سرکولیشن آف ویلتھ زیادہ ہوگی اتنا ملک ترقی کرے گا, جہاں کنسنٹریٹ ہو جائے ویلتھ مال کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو جائے دولت کا ارتکاز ہو جائے چند ہاتھوں میں, تو پھر یہ ہے کہ وہ انسانوں کو تو یعنی ان کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے, وہ پورا ملک ہے کہ جو کہ بینکرپسی کا شکار ہو جاتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس وقت یہی صورت حال ہے, یہ سودی نظام اللہ تعالیٰ اس کی تباہ کاریوں سے اس نظام سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی توفیق دے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے رہے ہوتے ہیں ڈونر اینڈ پر کہ تم نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس کو مہلت دو اور اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر. یہ نظام ہے کہ جو اللہ کا تھا کرتا, لیکن جو انسان نے نظام بنایا اس میں تو کسی کا کوئی کتنا بھی نقصان ہو جائے وہ بالکل آسمان سے پاتال پر آ جائے وہ گھر سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر آ جائے لیکن بینک اسے نہیں چھوڑے گا, اس کی جو چیز ہے وہ اس پر قابض ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ ظالمانہ نظام. کہ جس کی طرف ہمیں واقعتاً قرآن مجید کی طرف پلٹنا ہوگا اپنے اصل نظام کی طرف. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صدقات کا اور زکوٰۃ کا جو بھی نظام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس سے جہاں دنیاوی اعتبار سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے یہ ایک سیکنڈری مقصد ہے, لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا, اس مال سے آپ ان کو پاک کیجیے, ان کا تزکیہ کیجیے. اب اصل میں دیکھیں قرآن مجید کا یہ مستقل موضوع ہے, یعنی قرآن ہمیں کہتا ہے وہ تحبون المال حبا جما, تم بڑی شدید محبت کرتے ہو مال سے, اور یہ مال کی محبت جب انسان کے دل میں بستی ہے تو یہ اسی طرح سے انسان کا بیڑا غرق کرتی ہے اور اس کو گندگی میں مبتلا کرتی ہے, کہ جس طرح سے ایک پانی کا بہاؤ جب تک چل رہا ہے بہاؤ وہ پاک رہتا ہے پانی, اس کی جو پیوریفیکیشن ہے وہ اس کے بہاؤ پر ہے ڈیپینڈ, لیکن جہاں آپ نے اس کے بہاؤ کو ختم کر دیا اور آگے گھڑا کر دیا اور سارا پانی اس میں جمع ہو گیا, تو آپ خود بتائیے کہ ودن ا ویک وہ جو جمع ہوا پانی ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ خود بھی سڑے گا اور پھر اپنے پورے انوائرمنٹ کو سڑائے. بارشوں کے زمانے میں ہم تو یہ گلی کوچوں میں ہمارے یعنی اب کیا کہا جائے, یہ سارے نقشے ہیں کہ جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اور کتنی کتنی بیماریاں ہیں, ملیریا اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ جراثیم وہ پھیلے ہوتے ہیں, پانی خود بھی سڑ رہا ہے اور پورے ماحول کو سڑ رہا ہے. اسی طرح سے اگر سرکولیشن آف ویلتھ ہو, امیر سے غریب کی طرف مال جا رہا ہو, لہٰذا ملک ترقی کرے گا, انسان کے اندر بھی جو ہے وہ پاک ہوگا معاملہ, اور جہاں کنسنٹریشن ہو جائے دولت کا ارتکاز ہو جائے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں رحم اللہ کہ یہ دولت کی جو پھر جو غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ دو دھاری تلوار کی مانے, جس کے دونوں طرف دھار لگی ہوئی, یہ امیر کو بھی کاٹ رہی غریب کو بھی کاٹ رہی, امیر امیر سے امیر تر ہو رہا, اسے بھی اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں مل رہا, یہ جہنم کی آگ کا نوالہ بن, اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. یہ ویشیس سرکل میں اتنا وہ غریب پس رہا ہے, صبح سے نکلتا ہے شام تک ایک جاب پھر دوسری جاب اوور ٹائم, اور رات گئے وہ واپس آتا ہے, اسے بھی دینی فرائض کی ادائیگی کا وقت نہیں, اور وہ جہنم کا نوالہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کے معنی. تو یہاں پر یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ نظام کی جو اللہ کا عطا کردہ ہے, اس سے خارج میں لوگوں کو فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, غریبوں کی مدد ہوتی, ان کی جو یعنی جو سوسو پنی ہے وہ بڑھتی, پرچیزنگ پار ان کی بڑھتی, اور بھلا دونوں کا ہوتا ہے, یعنی جو بھی صنعت کار ہے اس کا بھی بھلا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پروڈکٹس کو خریدنے والے وہ پرچیزنگ پار رکھیں گے تو اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ بکے گی خریدی جائے گی, دونوں کا بھلا ہوتا ہے, لیکن سودی نظام کے ذریعے سے سب کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ایک ظاہری فائدہ ہے, جو باطنی فائدہ وہ یہ ہے کہ ان کی اندر کا جو بھی کیفیت ہے وہ پاک ہوتی ہے اور ان کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ تزکیے کا پروسیس کیا ہے, اس کو بڑی سادہ سی مثال سے آپ سمجھیں کہ جیسے ایک مالی پودا لگاتا ہے نا, تو لہٰذا اب تھوڑے عرصے کے بعد اس پودے کے ارد گرد جنگلی جھاڑیاں اگاتی ہیں, تو اچھا مالی کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اب وہ جو جنگلی جھاڑیاں ہیں پودے کے ارد گرد وہ اصل غذا میں حصہ دار بن گئی, اصل غذا وہ پودے تک نہیں پہنچ رہی, تو اچھا مالی کیا کرتا ہے؟ اس کی چھانٹ کرتا ہے, یعنی اس کو اکھاڑتا ہے جنگلی جھاڑیوں کو, تاکہ اصل غذا اس کے اصل پودے کو ملے. بالکل اسی طرح یہ مال کی محبت, یہ دنیا کی محبت, یہ حب جا حب مال جب یہ دل میں بستی ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ جھاڑ جھنگاڑ کا کام کرتی ہے, اور یہ ہر انسان کی جو اللہ کی کیاری کا پودا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ میرے پودے کو جو اصل غذا ہے تقوی کی وہ ملے, اور یہ مال کی محبت یہ نکلے. اب یہ مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے نکلے گی, جو لیگل کوانٹیٹی ہے, اس کے علاوہ مورل کوانٹیٹی یہ بیان کی گئی کہ کل الاف جتنا ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ, اور صدقات لگاؤ, زکوٰۃ کے علاوہ بھی لگاؤ, لہٰذا اس کے ذریعے سے پھر یہ پاک ہوگا. یہ مال کا بریک جب تک لگا رہے گا تو دینی فرائض کی گاڑی نہیں چلے گی آگے, یہ مال کے بریک جب وہ ہٹے گا تو پھر یہ دینی فرائض میں انسان جب وہ آگے جائے گا, اور اس کے لیے پھر یہ نظام ہے, اور یہ روحانی ترقی بھی اس سے مال کے خرچ کرنے سے وہ ہوتی ہے. اور آگے جو بڑی پیاری بات آ رہی ہے کہ وصلی علیہ, اے نبی آپ ان کے لیے دعائے خیر کیجیے اہل ایمان کے لیے, اور اس میں بھی بڑے واقعات ہیں سیرت میں, یعنی کسی نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا بات ہے آپ مستجاب الدعوات ہیں, یہ اعزاز آپ کو کب ملا؟ یعنی دعا ان کی قبول ہوتی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات میں سے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اعزاز آپ کو کم ملا مستجاب الدعوات میں, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بدر کے دن ملا, یعنی بدر میں جب اہل حق اور اہل باطل کا مارکا چھڑا تھا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا اور کفار پر تیر برسا رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا ساتھ ساتھ کہ اللہ ان کافروں کے قدموں کو جو ہے وہ ہلا دے, زلزل اقدامہ ہو, اور یہ ہے کہ یعنی ان کو ملیا میٹ کر دے اور ان پر اپنا روب ہے کہ جو کہ ڈال دے اور ان کو جو ہے وہ ان پر یعنی شکست سے دوچار کر دے, ہزیمت سے دوچار کر دے. تو یہ دعائیں میں کر رہا تھا, اللہ کے رسول موجود تھے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جب یہ دعا میری سنی تو انہوں نے پھر میرے لیے دعا دی کہ اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما, اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما. اور اس کے بعد سے پھر یہ مستجاب الدعوات کی کیفیت ہے کہ جو مجھے ملی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آئے نا وصلی علیہم, اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں خیر کریں اور قربان جائیں ہمارے والدین اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دن ہو رات ہو, رات کا آخری پہر ہو, کیسے کیسے, یعنی اپنے ساتھیوں کے لیے تو کرتے کرتے تھے, دشمنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. ابو جہل کو مانگا ہے یعنی جھولی پھیلا کے کہ اللہ ابو عمر بن حشاب یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو جھولے میں ڈال, دین کو تقویت ان کے ذریعے سے عطا کرنا. تو بہرحال دشمنوں کے لیے دعائیں کی ہیں تو اپنے ساتھی کیسے محروم رہتے, راتوں کو اٹھ اٹھ کے طویل طویل سجدوں اور ایک ایک کا نام لے کے بعض دفعہ جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ایسے بخش دے, اللہ ایسے بخش. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعاؤں کی آج ہمارے اندر بہت کمی ہے, اللہ معاف فرمائے, یعنی ہمارے مانگنے میں کمی ہے, اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں. یعنی آپ ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کبھی, بلکہ اپنا جائزہ لیں, اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ ہم نے اپنے لیے آخری مرتبہ کب دعا کی تھی, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے لیے کب دعا کی تھی. تو آپ کو احساس ہوگا, ایک دم سے ہمیں احساس ہوگا کہ یار یہ تو توجہ ہی نہیں تھی کبھی میری, اور روٹین کی بس ایک فارمیلٹی ہے کہ جو کہ ادا کر رہے ہو. اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام, اپنے بیوی بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعاؤں کا اہتمام, اپنے دین کے ساتھیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام, راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعاؤں کا اہتمام ہو, آپ دیکھیں کیسا نقشہ تبدیل ہوتا ہے. لگا یہ ہے کہ اتنا مادہ پرستی کا غلبہ ہم پر آ گیا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو کوئی اب ویلیو نہیں دیتے, حالانکہ دعا کو مخل عبادہ قرار دیا گیا, دعا کو حول عبادہ قرار دیا گیا اللہ کے رسول کی طرف, کہ یہ عبادت کا مغز ہے اور یہی عبادت ہے. یہ بچھ جانا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ ایک جامع دعا سے ہوتا ہے, سورہ فاتحہ سے, اور اختتام کس پر ہوتا ہے؟ قل, یعنی وہ بھی دعائیں ہیں نا, یعنی خارجی اور باطنی جو شرور ہیں اس سے سورہ فلق سورہ ناس میں یہ دعائیں کا اہتمام. تو آغاز بھی قرآن کا دعاؤں پر اور اختتام بھی دعاؤں پر, لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا جائزہ لے لیا کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے معمولات میں یعنی ایک فارمیلٹی کے علاوہ یعنی دعائیں تو وہ ہوتی ہیں نا واقعتاً کہ جو انفرادی دعائیں ہوں, اکیلے میں خلوت میں آپ ہوں, کوئی دیکھنے والا نہیں اور کوئی ریاکاری کا بھی اندیشہ نہیں, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, خشیت میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, اور دعا وہ کہ جو ختم کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو, سجدہ وہ ہو کہ جس میں سجدہ سے اٹھنے کا دل نہ چاہ رہا ہو. یہ اپنی زندگی کا تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ کبھی میں نے ایسا کوئی سجدہ کیا کہ مجھے سجدہ سے سر اٹھانے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور لطف آ رہا ہو اللہ کے ساتھ سجدے میں, نوافل میں خاص طور پر, فرض میں تو یہ ممکن نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تجزیہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو اے نبی آپ اہل ایمان کے لیے دعائے خیر کیجیے, ان صلاتا کا سکن اللہ, بے شک آپ کی جو دعائیں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے سکون کا باعث ہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. الم یعلمو, اور کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عباد, کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ جو کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا کیسا ہے, التائب من الذنب کم اللہ ذنبل, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یہ توبہ اتنی محبوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ گناہ کے بعد یہ گناہ ہو جانا عجیب بات نہیں ہے، گناہ میں اڑ جانا عجیب بات ہے، اور محبوب عمل کیا ہے کہ گناہ سے پلٹ کے انسان سچی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ یا خزو صدقات، اور وہی صدقات کو قبول کرنے والا اور صدقات کو پالتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نہیں ہے کہ انسان نے صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں مال لگا دیا اور بس اللہ نے قبول. قبول کرنے سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر صدقہ کرتا ہے بندہ مومن، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتے ہیں، پالتے ہیں، پالتے ہیں، پالتے ہیں، اور اس کھجور کو ایک احد پہاڑ کے اس کا جو اجر ہے اس کے برابر کر دے. اور جب روز قیامت بندہ جو ہے وہ جائے گا وہاں پر، اپنا اس کھجور کا صدقہ، اس کا اتنا بڑا اجر دیکھے گا تو وہ پریشان ہوگا کہ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں تھا. لہذا یہ قدردانی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے، وَأَنَّ اللَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. لہٰذا اب ان ساتھیوں کے لیے کہ جو اپنی ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تھی، اپنے آپ کو پہلی سزا دے لی تھی، ان کے لیے اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بہرحال ایک خطا کا معاملہ ہوا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ بقول عملو، اے نبی ان سے فرمائیے ساتھیوں سے کہ اب تم عمل کرو. فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، بس اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان اب تمہارے عمل کو دیکھیں گے، جانچیں. یعنی اب جو ایک خطا کا معاملہ ہوا اس غزوے میں شرکت نہ کرنے سے، تو لہٰذا اب یہ بہرحال ایک انقلابی جماعت میں اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اب جو ہے وہ تم انڈر آبزرویشن ہوگے، آگے کے جو بھی معاملات ہیں توبہ قبول ہو گئے، لیکن اب دیکھا جائے گا کہ تم اس طرح کی کوئی سستی کا معاملہ آئندہ نہ کرو. فرمایا کہ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے یعنی اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر کی جاننے والی ہے، یعنی اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں جتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے. اب اس کے بعد جو اشارہ آ رہا ہے آیت نمبر 106 میں، جو آخری گروہ ہے یہ تین ساتھیوں پر مشتمل تھا. یہ بھی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ پچھلے گروہ نے تو آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کے اپنے آپ کو سزا دے لی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سزا نہیں دی، انہوں نے انتظار کی. اور جب اللہ کے رسول واپس آ گئے تو اب انہوں نے کوئی منافقوں کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں کیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو، بلکہ بالکل حق بات ہے کہ اللہ کے رسول صرف سستی تھی اور کچھ نہیں تھی. سواری بھی بالکل تیار تھی، ساز و سامان بھی بالکل تیار تھا، لیکن بس سستی کی وجہ سے ہم آپ سے مل نہیں پائے، جا نہیں ملے اور پیچھے رہے. لہذا پھر 50 دن کا ان کا بائیکاٹ ہے کہ جو کہ ہوا ہے. یہ تفصیل بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ، جو ان تین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے ساتھی بھی تھے، یعنی دو ساتھی اور بھی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن کعب بن مالک نے یہ تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ 50 دن کا بائیکاٹ کس طرح سے کیا گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلی نشست میں. یہ آیت نمبر 118 میں اس کی وضاحت ہے کہ جو کہ آ جائے، لیکن یہاں سے بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے بھی ہیں اہل ایمان میں سے کچھ کہ جن کا اللہ کے حکم سے معاملہ موقوف رکھا گیا ہے. اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، خواہ اللہ انہیں سزا دے، کوئی عذاب دے ان کے طرز عمل پر، ان کی سستی پر، اور خواہ ان کی توبہ قبول فرمائے، ان پر متوجہ ہو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب اس کے بعد ایک سازش کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ سازش کی تھی منافقوں نے، اور اس کا جو یعنی سرکردہ تھا معاملہ، جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ابو عامر راہب تھا. یہ جو دو قبیلے تھے مدینے میں، خزرج تھا ایک اوس تھا، یہ قبیلہ خزرج سے اس کا تعلق تھا، اور یہ زبان جاہلیت میں یہ پھر عیسائی مذہب قبول کر کے یہ راہب ہو گیا تھا اور ایک عالم جو ہے وہ بن گیا تھا. اور عرب کے جو یہ قبیلے تھے خاص طور پہ خزرج، اس کی بڑی عزت تھی اور بڑی اس کی بابا تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ اسی میں سے تھا، جس طرح سے عبداللہ بن ابی تھے نا رئیس المنافقین، اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے اس کی تاج پوشی مدینے میں ہونے والی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول بے تاج بادشاہ آ گئے ہجرت کر کے مدینے، تو اس کی تاج پوشی دھری کی دھری رہ گئی. تو اسی طرح کا اس کا معاملہ تھا ابو راہب کا، یعنی اس کی بھی بڑی دکان چمک رہی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول آ گئے تو جلن پیدا ہو گئی اس کے اندر، اور یہ ہے کہ بڑے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے اعتراضات کیے، جوابات مدلل دیے گئے اللہ کے رسول کی طرف سے، لیکن اندر ایک نفرت، ایک بغض اس کے اندر پیدا ہوا. اور یہ ہے کہ پھر تمام غزوات میں، یعنی کوشش تو اس کی یہ تھی اور اندر یہ کیفیت تھی کہ یہ مسلمان تو قریش سے مقابلہ ہوگا تو یہ پہلے ہی مارے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بدر میں اسٹانڈنگ وکٹری ہو گئی، بڑی شاندار فتح ہو گئی مسلمانوں کو، 313 نے جو دھول چٹائی 1000 کے لشکر پر، تو یہ اس کے اندر ایک انتقام اور پیدا ہو گیا اور نفرت اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے پیدا ہو گیا. لہٰذا یہ ہے کہ پھر جو بقیہ احد سے لے کر اور حنین تک جو بھی غزوات ہوئے ہیں اس کی سازشیں اس میں شامل تھیں، اور حنین کا جب غزوہ ہوا اور اس میں پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر اس کی جو آرزو تھی نا مسلمانوں کو ختم ہونے کے حوالے سے، وہ بالکل دھری کی دھری رہ گئی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب عرب میں تو کوئی، مشرکین میں تو کوئی دمخم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر سکے. تو اب اس نے پلان کیا کہ سلطنت روم، قیصر روم، اس کے پاس جا کے اس کو ورغلائے کہ تم مسلمانوں پر حملہ. لہذا وہاں پر یہ گیا ہے، اور وہاں پر پھر روم نے تیاری، ایسے روم نے کی ہے تیاری مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، کہ جس کے لیے پھر پریمپٹیو ایکشن ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول نے لیا کہ اگر وہ نکلنے سے پہلے ہم اس کے سر پہ پہنچے، اور پھر یہ غزوہ تبوک پر اللہ کے رسول نے کیا. لیکن جانے سے پہلے اس نے منافقوں کو یہ کہا کہ بھئی تم ایک مسجد ہے کہ جو کہ بناؤ، کیونکہ اب ہماری جو بھی سازشیں ہونی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک تقدس کا معاملہ آ جائے، جو بھی ہمارے ارادے ہیں اس میں ایک تقدس کی چادر جو ہے وہ، اس کے اندر ہم یہ سارے سازشیں وہ کریں، ایسی جگہ بن جائے کہ جو یعنی ہم چھپ بھی سکیں اس میں، اور کوئی شک بھی نہ کر سکے کہ وہ مسجد ہے، اور ہم اپنی سازشیں کریں اور قریش مکہ بھی وہاں پر آئیں، اور وہاں پر ہم سارے مل کر پھر مسلمانوں کے خلاف سازش کریں. تو اس نے یہ کہا منافقوں سے کہ ایک مسجد کی تعمیر کرو، اور یہ ہے کہ اس میں پہلی نماز تم پڑھانا، یعنی اس کی انوگریشن کرنا کس سے؟ اللہ کے رسول سے کروانا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ایک سرٹیفیکیشن بھی مل جائے، ایک سند بھی مل جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ منافق انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی، مسجد زرار جسے کہا گیا، زرار نقصان پہنچانے والے، یعنی یہ نام نہاد مسجد تھی، یعنی مسجد نہیں تھی اصل میں، اس کی مقصد کیا تھا وہ آگے بیان ہوگا. لہٰذا یہ نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، اور منافقوں نے ابھی غزوہ تبوک کی تیاری اللہ کے رسول فرما رہے تھے، ان کے پاس جا کے کہا کہ آپ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، اس میں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے ذریعے سے افتتاح ہو جائے اور آپ نماز پڑھا دیں، ایک نماز پڑھا دیں آپ. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کہ اس وقت میں ایک مہم غزوہ تبوک کے حوالے سے تیاری مصروف ہوں، واپسی پر جو ہے وہ دیکھوں. بہرحال یہ ہے کہ پھر آپ چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ پیچھے ان کی سازشیں اس مسجد میں شروع ہو گئیں، اور یہ ہے کہ یہ انتظار کرنے لگے، ان کو یقین تھا کہ یہ اب قیصر روم، سلطنت روما، سپر پار، یہ تو اب بچ کے نہیں آ سکتے. لہذا یہ ہے کہ اب انہوں نے پیچھے تیاری شروع کر دی عبداللہ بن ابی کی تاجپوشی، کیا مسلمان اور اللہ کے رسول معاذ اللہ واپس نہیں لوٹیں گے، اور اب یہ ہے کہ ہم اپنا سردار بنا لیں گے عبداللہ بن ابی. لیکن بہرحال ان کا تو سارے ارادے ہی چوپٹ ہو گئے جب اللہ کے رسول فاتح بن کر بغیر کسی جنگ کے واپس آ گئے. اب واپس آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور درمیان میں پھر یہ آیتیں ہیں، یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان کا چٹھا بٹھا جو بھی سازش تھی مسجد زرار کے حوالے سے وہ سب کھول دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو بھیجا وہیں سے کہ میرے وہاں مدینے پہنچنے سے پہلے ہی تم جاؤ، اور جاتے ہی اس نام نہاد مسجد کو بالکل ختم کر دو، بالکل مسمار کر دو اور اسے آگ لگا دو میرے آپ پہنچنے سے پہلے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے کیا گیا، اور وہاں پر اس مسجد زرار کا جو ہے وہ بالکل یعنی نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس طرح سے ان کی جو بھی سازشیں تھیں وہ ناکام ہو گئی. اب یہ تمیز میں نے رکھ دی، انشاءاللہ آیات سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی نام نہاد مسجد، مسجد زرار یعنی نقصان پہنچانے والے، یعنی اب اس کی جو مسجد کی مقاصد تھے ان کے ناپاک مقاصد، ان میں پہلا مقصد کیا کہ یہ نقصان پہنچانے والی تھی، ضرر دینے والی تھی. تو جو معروف معنوں میں اہل ایمان کے لیے مساجد ہوا کرتی ہیں، تو لہٰذا وہ مسجد تو یہ سرے سے تھی نہیں، ابتدائی سے نہیں. فرمایا نمبر دو وہ کفرا، اور کیوں بنائی گئی، مقصد کیا تھا، یعنی کفر کے لیے. وہ تفریقم بین المومنین، اور نمبر تین اس لیے بنائی گئی تاکہ اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے. اور نمبر چار وہ ارشاد لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور ان لوگوں کے لیے گھات بنانے کی جگہ یہ بنائی گئی مسجد زرار، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے اس سے قبل جنگ، یعنی کفار مکہ بھی وہاں پر آئے، منافقین بھی آئے، اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی. لہٰذا یہ مقاصد ہیں کہ جو کردار ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس طرح کے طرز عمل سے محفوظ کروائے. دیکھیں فقہ نے ایک بات یہاں پر بڑی اہم سمجھائی، بہت اہم ہے، اسے ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی مسلمانوں کے کسی علاقے میں ایک مسجد آباد ہو پہلے سے، بالکل اس کے آس پاس مسجد دوسری کھڑی کر دینا، اور اس میں خاص مقصد اگر یہ ہو کہ اس میں جو ہے وہ اس مسجد کی جو ہے وہ کوئی یعنی رونق جو ہے وہ برباد ہو جائے، اور یہ کہ نمازی سارے ہماری اس مسجد میں آ جائیں، تو یہ بہت خطرناک طرز عمل. اور فقہ نے اس پر تنبیہ ہے کہ جو کہ فرمائے، یعنی وہ مسجد زرار تو نہیں کہلائے گی، اسے اس مسجد زرار کی طرح توڑا تو نہیں جائے گا. جب مسجد بن گئی تو وہ مسجد رہے گی، اس میں نمازیں بھی ہوں گی اور وہ قبول بھی کی جائیں گی، لیکن جو بنانے والا ہے اس کی نیت اگر یہ ہے کہ، اور یہ اسی وجہ سے دیکھیں حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ پابندی لگائی حضرت عمر نے، امیر المومنین نے، کہ مسجد کسی جگہ پر اگر بنی ہے اس کے بالکل پاس آس پاس مسجد تعمیر نہ کی جائے، تاکہ اس پہلے والی مسجد کی جو بھی رونق ہے وہ ختم نہ ہو، اور جو بھی یعنی اس میں نمازی ہیں وہ نمازی وہاں سے نہ مو. لہٰذا یہ حکمتیں ہیں کہ جو کہ دین اسلام میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن آج تو گلی کے ایک نقطہ پر ایک مسجد، دوسرے نقطہ پر دوسری مسجد، اور یعنی بغیر کسی حکمت کے وہ بنا دی جاتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ فقہا نے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اور دیگر، آپ معروف قرآن پڑھیں تو انہوں نے اس کی وضاحت ہے کہ جو کہ فرمائی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مسجد زرار ہے نام نہاد کے، جو کہ بنائی گئی یعنی نقصان پہنچانے والی، کفر کے لیے، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ لوگ کہ جو کہ اللہ اس کے رسول سے اس سے قبل جنگ کیے ہیں، ان کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے، کہ تاکہ وہ بھی آ کے، اور یہ ہے کہ ایک مقدس کور اپ ہو جائے، ایک کور ہو جائے، اور اس کے اندر ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں. اب کیونکہ یہ چٹھا بٹا جب کھول دیا وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول پر، اور اس مسجد کو یعنی تباہ کر دیا گیا، اب یہ منافقین آپ کے پاس آئے کہ جب آپ واپس لوٹنے ہیں، ولا یحلفن، اور یقیناً اب یہ قسمیں کھائیں گے نبی، کہ ان اردنا الا الحسنا، کہ ان کا ارادہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں. یعنی ہم نے تو بھلائی چاہی تھی، ہم نے تو یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کیونکہ مسجد قبا جو ہے وہ بہت دور تھی. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں نمازیوں کو، ہمیں بزرگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور بارشوں میں بڑے مسائل ہوتے تھے، مسجد قبا ہم پہنچ نہیں پاتے تھے، لہٰذا اس لیے ہم نے مسجد بنائی. تو اس طرح کی یہ یعنی انہوں نے جھوٹ کے معاملات کو کہے. اب دیکھیں یہ مسجد نبوی، یہ جو مدینہ ہے، اس میں جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، تو پہلا پڑاؤ جہاں آپ کا پڑا ہے یہ وہ مسجد قبا ہے، جہاں پر پھر آپ نے وہاں خود یہ مسجد قبا وہ بنائے. اور تقویٰ پر یقیناً اللہ کے رسول بنا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد وہ تقویٰ پر رکھی گئی. اور یہ ہے کہ پھر یہ ذرا مضافات سے باہر تھی، یہ مدینے کے مضافات پر تھی یہ مسجد قبا، اور ایک مسجد پھر آپ نے اس کے بعد بنائی ہے جب آپ مدینے میں بالکل مرکز میں، وہ مسجد نبوی ہے. اور یہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ یعنی یہ وہ مسجد قبا کی تحسین ابھی فرمائی جا رہی ہے، تو فقہ نے اس میں یہ بات فرمائی کہ یہ مسجد قبا کے لیے بھی یہ تحسین ہے، اور مسجد نبوی کے لیے بھی یہ تحسین ہے، کیونکہ یہ دونوں مسجدیں اللہ کے رسول نے بنائی ہیں اور بنیادیں رکھی ہیں اور تعمیر کی ہیں، تو وہ تقویٰ کی بنیاد تھا. بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں الفاظ آ رہے ہیں کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ان کا ارادہ مسجد زرار بنانے کا صرف بھلائی کے سوا کچھ نہیں تھا. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، کہ بے شک یہی منافقین جھوٹے ہیں. لا تقوم فیہ ابدا، اے نبی کبھی بھی آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوئیے گا. اب یہاں کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں نماز پڑھنے کا یعنی نماز کا جو ایک رکن ہے وہ قیام ہے، تو یہ وہ مراد ہے، یعنی نماز نہ پڑھائیے گا، جو ان کا ارادہ تھا کہ آپ سے انگریشن کرائیں نماز پڑھا کے ایک سند مل جائے، اللہ نے فرمایا کہ آپ کبھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوئے گا، نماز نہیں پڑھائیے گا، لیکن اس کے مقابلے میں اب مسجد قباء اور اس کے نمازیوں کی تعریف آ رہی ہے، لمسجدن اس سے سالت تقوا من اول یوم، اور یقیناً وہ مسجد کے جس کی بنیاد اول دن سے کس پر رکھی گئی، تقوا پر رکھی گئی، ان تقوم فی احق ان تقوم فی، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ ربی آپ اس میں کھڑے، یعنی مسجد قباء، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس میں ایسے نمازی ہیں، رجال سے مراد یہاں مسجد قباء کے نمازیوں کی تحسین کی جا رہی ہے، ذرا اس پر توجہ دیجئے گا، یحبون وہ نمازی کیسے ہیں مسجد قباء کے، کہ جو یہ چاہتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں کہ ان یتطہروا، کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں، وہ طہارت اختیار کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی یعنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی مسجد قباء کے نمازیوں سے کہ بھئی تمہاری مدح بیان ہوئی ہے وحی میں، تو کیا بات ہے، کیا کرتے ہو طہارت کے بارے سے، تو انہوں نے وضاحت فرمائی کہ اللہ کے رسول ہم جو طہارت حاصل کرتے ہیں تو اس میں یعنی رفع حاجت کے بعد ہم ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں ڈھیلے اکثر استعمال ہوتے تھے، پانی کی جو استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن خاص مسجد قباء کی جو نمازی ان کے لیے یہ بات آئی کہ وہ طہارت کا اچھی طرح سے اہتمام کرتے تھے کہ ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، اب کیونکہ وہ دور ڈھیلوں کو تو نہیں، اب تو پانی سے ہی طہارت کا معاملہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خاص ان کی یعنی تعریف ہے طہارت کے حوالے سے، اب آپ سوچئے یعنی وہ امت مسلمہ کہ جس کو طہارت کا حکم دیا جا رہا ہے، صفائی نصف ایمان اسے قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج یہی امت مسلمہ ہے الا ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ کہ جو گندگی کا ایک ڈھیر ہے کہ جو کہ بن گئی نظریات کے اعتبار سے بھی، اور یہ ہے کہ ویسے بھی آپ دیکھیں ظاہری اعتبار سے بھی کوئی کہیں کوئی جگہ ایسی ہم نہیں چھوڑتے کہ جہاں پان کی پیک نہ یعنی پیکتے ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، ان کے بیت الخلاء ہوں، ٹوائلٹس کے معاملات ہوں، یعنی جو روڈز ہیں گاڑیاں چلاتے چلاتے شیشہ کھول کے جو وہ پورا منہ سے اگلا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یعنی یہ تہذیب ہے کہ جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائی، یعنی جہاں چاہا بس یعنی بسکٹس کھائے اور اس کا ریپر باہر کھڑکی کھولی اور باہر پھینک دیا، انا للہ و انا الیہ، یعنی خود بھی سدھرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، ایون ٹرین کے سفر میں بھی ہم اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی تھیلی اپنے لیے ڈسٹ بین بنا لو، اور یہ ہے کہ ہمیشہ بس ایک پورا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بس شیشہ کھولا اور ٹرین سے باہر جو بھی اٹھانے والے وہ، اب اتنا گند آپ دیکھیں ٹرین پر جب آپ انتظار پہ کھڑے ہوتے ہیں جو پٹری پر، کیا آپ کو یعنی عطر کی خوشبوئیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، کیا نصیب ہوتا، گند بلا بدوئیں بدوئیں، وہ ہمارے کیا دھرا ہوتا ہے، تو وہ امت کہ جس کو طہارت کا اتنا اللہ محبوب ہوتا ہے، نصف ایمان قرار دیا، آج ہماری کیفیت جو ہے وہ، اللہ معاف فرمائے، وہ ہم سب کے سامنے، تو خاص طور پر مدہ فرمائے نمازوں، اب دیکھیں یہاں پر نقطہ کیا ہے، عمارت کھڑی ہو جائے سنگ ممر سے سنگ مرمر سے تعمیر ہو جائے، اس میں نقش و نگار ہو جائیں، ماربلز لگ جائیں سج جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عمارت خالی کیا کرتی ہیں، وہ تو ایک قبرستان کا نقشہ پیش کرتی ہیں، اگر اس عمارت کو تعمیر کرنے والے اور اس کو آباد کرنے والے نہ ہوں، جسے کہا نا جیسے مساجد کے بھی معاملات ہیں، اس شاعر نے کہا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، بھائی عمارتیں کھڑی ہو گئیں مسجدیں تعمیر ہو گئیں، اب مسجد آباد کرنے والے وہ تو نمازی ہوں گے جن کی مدہ یہاں پر بیان ہو رہی، یہ وہ مساجد ہیں کہ جن کی جڑوں میں تقوی اور خلوص کی جو ہے وہ چاشنی وہ ڈلتی ہے، تو پھر یہ تقوی کی بنیاد پر یہ عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کیفیت یہ ہے کہ کس طرح سے مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہیں، لیکن نمازیوں کو جو ہے وہ اعلانات کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی فجر میں ایک سب بھی نہیں ہو رہی، میں نے ایک مسجد میں فجر کی نماز میں تین افراد کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مجھے بتائیے، دو ہم تھے اور یہ ہے کہ ایک امام صاحب، اور اتنی بڑی مسجد علاقے،
اور فجر کی نماز میں فقط کتنے؟ وہ آدھی صف بھی نہیں، تین افراد فقط، ایک امام صاحب اور دو ہم. بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے کہ جو کہ اس وقت ہمیں غور کرنے کی ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً مسجد کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے، اور مسجد کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ اگر اس میں نمازی بھی تقویٰ گزار ہو، اور ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کے اجر بھی ہیں کہ جو کہ بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے، کہ جو آگے بیان بھی اسی کا ہو رہا ہے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ و رضوان. تو کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، اب یہاں مثال سے بات سمجھائی جا رہی، دیکھیں پیچھے کمپیریزن آ گیا مسجد قبا کا اور مسجد زرار کا. مسجد زرار کی بنیاد کس پر رکھی؟ نفاق پر، کفر پر. اور مسجد قبا کی بنیاد کس پر رکھی گئی تھی؟ تقویٰ پر. اب اس کے بعد مثال سے سمجھائی جا رہی ہے، جس طرح سے ایک عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان کے سیرت و کردار کی عمارت بھی ایک بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس میں ہیں. فرمایا کہ افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ و رضوان. تو کیا وہ شخص کہ جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف یعنی تقوی پر اور اس کی رضا پر رکھی، خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جوف انہار، یا وہ شخص کہ جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد اس گرنے والی کھائی پر رکھی کہ جو بس اب گرا جاتی. یہ جرف کا لفظ بھی بڑا اہم ہے، یعنی بعض دفعہ یعنی سمندر پر جو ہے وہ ایک چٹان نیچے ہوتی ہے اور اس پر اس کا حصہ اوپر نکلا ہوا ہوتا ہے، اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ نیچے کا جو حصہ ہے پانی کے نیچے کا چٹان کا وہ بہہ جاتا ہے، اور صرف وہ اوپر ایک یعنی ریت ہے کہ جو کہ ٹکی بھی رہ جاتی ہے. اب لازم بات ہے اس پر کوئی بھی تعمیر کرے گا کچھ بھی تو کیا ہوگا، نیچے بالکل ڈھہ جائے. یہ جروف ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا اس شخص نے کہ جس نے اپنے سرد و کردار کی بنیاد اس گرنے والی کھائے کے کنارے پر کی کہ جو کہ یعنی گرا چاہتی ہے اس گھڑے میں، فن ہارا بہی فی ناری جہنم، پس وہ اس کے ساتھ گر پڑی جہنم کی آگ. جس طرح سے مسجد زرار تباہ ہوئی تو وہ جہنم میں گر پڑی، اسی طرح سے ہر انسان کے سرد و کردار کی بنیاد یا تو تقویٰ پر وہ کھڑا کرے گا یا جو ہے وہ کفر پر کھڑا کرے گا. یہ کردار ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے سرد و کردار کی بنیاد کس پہ کھڑے کی ہے. سوچنا چاہیے کہ میری زندگی میں کیا میں کر رہا ہوں، کیا میں بالکل آزاد ہوں، جہاں سے چاہ کھا لیا، پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلنے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں، سود ہے کہ جو کہ براہ راست معیشت میں شامل ہو رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے جو ہے وہ مال ہڑپ کر لیا، کسی کو تنگ کر کے جو ہے وہ رشوت حاصل کر لی. لہٰذا یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ میرا طرز عمل کیا ہے، کیا کھا رہا ہوں، کیسا طرز عمل اختیار کر رہا ہوں، شادی بیاہ کے موقع پر کس کو خوش کر رہا ہوں، اللہ کو یا قبیلے کو. لہٰذا سوچنا چاہیے. فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ وہ ظالموں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور جس عمارت کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شکوک ہی ہے کہ جو کہ ڈالتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بڑی بلیغ مثال یہ دی، یعنی یہ ہے کہ جو کفر اور نفاق پر جو کردار کھڑا ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ایک جسم میں اگر کینسر پھیل جائے، یعنی کہ جسم کے ایک حصے میں اگر کینسر ہو جائے تو اب اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے. لہذا ڈاکٹر کیا تجویز کرتے ہیں، اگر ایک ہاتھ میں کینسر پھیل گیا ہے تو اب ڈاکٹر کیا تجویز کرتے ہیں کہ فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. بالکل تو بالکل اسی طرح سے اگر یہ سیرت و کردار کی عمارت کی بنیاد میں کفر ہے، نفاق ہے، دین دشمنی ہے، اللہ اسے محفوظ فرمائے، تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا انسان، جب تک کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے. فرمایا کہ الا ان تقطع قلوبهم، یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے کر دیا جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، تقویٰ کی بنیاد پر اپنے سرد و کردار کی عمارت کو پروان چڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور منافقانہ طرز عمل سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.